سيد الغني الحميد ذي لف الواسع ولقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ موجودہ صورتحال میں پوری دنیا کے موسم میں جو تغیرات اور کائنات کے نظام میں جو تغیرات ہیں، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت باہرہ اور اس کے اختیار مستقل کا ایک ظہور اور اعلان ہے۔ انسان اپنی بقا کے لیے، اپنی ترقی کے لیے اور اپنی مرضی سے اپنے لیے بھلائی کسی چیز کو سمجھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو سہولت کی طرف اپنی مرضی سے لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ بات اس وقت عیب اور نقص بنتی ہے کہ جس وقت وہ اپنی ترقی اور اپنی سہولت اور اپنی زندگی میں راحت کی فراوانی کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا مطلب یہ نکالتا ہے کہ یہ سب میری مرضی سے ہوا، میرے اختیار سے ہوا، میں نے اچھی تدبیر کی تھی اور اس تدبیر پر میں نے خود ہی اپنے عمل کی تقدیر کو بنا لیا، اور اس وقت وہ اپنے ذہنوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی انعامات، اس کا عطیہ، اس کا شکرانہ، اس کا کرم اور اس کی ذات کے ساتھ تعلق اور اس کی موجودگی کی حقیقت کو جب اپنے قلب و جگر کے اندر جس قدر پھیکا، پست اور کمزور کرتا چلا جاتا ہے، اس وقت یہ چیزیں انسان کے لیے انسانیت کے درجے سے گر کر شیطنت، گمراہی اور دنیا پرستی کی طرف اس کی توجہ کو لے جاتی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں انسان نے چاہے اپنی تدبیر، اپنے وجدان، اپنے علمی صلاحیتوں سے معلومات کے ذخیرے پر اور معلومات کی افق معلومات پر جتنی اونچی کمندیں ڈال کر اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن آئے دن نیا نیا طریقہ کائنات کے اندر وجود میں آتا ہے اور انسان کی بنائی ہوئی تدبیر اور مستقبل کی اس کی اپنی ایک پیشن گوئیاں جو اپنے علم اور کائنات کے ادراک سے وہ حاصل کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اور اپنے علم ہی پر جب بھروسہ کر لیتا ہے تو روز مرہ موسم کے تغیرات اس کے استدلال کے پرخچے اڑا دیتے ہیں اور اسے بتا دیتے ہیں کہ تو جو اپنی مرضی سے مطلق الانان بن کر، اپنی مرضی سے اپنی سہولیات کو بروئے کار لا کر ہماری ذات، اور ہمارے مرتبے اور مقام کو بھول کر اپنی ذات کو مقدم کرنا چاہتا ہے تو پھر قدرت اپنی اختیار کو اور اللہ اپنے ہونے کو اس کائنات کے اندر ثابت کرتا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں العیاذ باللہ، کبھی شدید بارشوں کی صورت میں، کبھی کڑکا دینے والی بجلی کی صورت میں، اس کبھی طوفانوں کی صورت میں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت باہرہ کا ثبوت ہوتی ہے، اور اس میں انسان کو اس وقت انسان کی عقل پر دستک دی جاتی ہے کہ تو نے اپنی جو سہولیات اپنے لیے مہیا کی تھی وہ ہمارے کرم سے تھی، جب تک تو نے اپنے ہمیں یاد رکھ کر ہمارے دیے ہوئے وسائل کے ذریعے اپنے لیے سہولت کو حاصل کیا اور ہمارا شکرانہ ادا کیا، ہماری ذات کو یاد رکھا، ہماری تقدیس و کبریائی اور ہماری بڑائی کو تو نے ذکر کیا، تو ہم نے وہ نعمت تجھ پر ہمیشہ کے لیے سایہ فگن کیا اور اس سے ترقی دی، لیکن جس وقت تو نے ہماری ذات، ہمارے انعام، ہمارے عطیہ اور ہمارے فیضان کو چھوڑ کر تمام تر سہولیات کو تو نے اپنی تخلیق سمجھ لیا، اپنے علم کا نتیجہ سمجھ لیا، اپنی محنت کا اجر سمجھ لیا، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھ لیا اور ہماری ذات جو حقیقی اس میں کار فرما ہے اس کو چھوڑ دیا، تو پھر کائنات میں اس قسم کے تغیرات انسان کی ہدایت کے لیے اور وجود باری تعالیٰ پر جو یہ ساری کائنات دلیل ہے، تو مظاہر کی چیزوں کو مختلف کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت ہونا، اس کی قدرت، اس کے اختیار اور اس کی مرضی کے غلبے کو ظاہر کیا جاتا ہے، لہذا اس میں واویلا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عذاب سے پناہ طلب کرنا اور اس کی ناراضگی پر استغفار کرنا اور ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہ ہمیشہ سے اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ موجودہ جو صورتحال موسم کی بگڑ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ قرآن کریم سے ہم ایک مطالعہ کرتے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک، جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو جو اپنا عرفان، اپنی پہچان، اپنی وحدانیت، اپنے اختیار، اپنی قدرت باہرہ کو جو ذکر کر کے اس کائنات کے اندر وہ تمام چیزیں، وہ نشانیاں موجود ہیں جو اللہ کی شان، عظمت، وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہی کائنات کی ایک ایک چیز اور ذرہ انسان کے لیے اللہ کو سمجھنے کا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ سب سے بہترین تمیز اللہ کی ذات کا عرفان، اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کی پہچان، اس کائنات کے مظاہر کی صرف صحیح توجہ دلا کر اس سے کیا مقصد لینا چاہیے، اس پر اگر کوئی کلام اور کتاب ہماری درست رہنمائی کر کے اور ہماری فکر کو درست جہد دے کر ہمیں اپنے مطلب کے قریب پہنچاتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ آج کے درس قرآن میں ہم متعدد قرآن مجید کی آیات پڑھ کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم زندہ لاش نہیں، ہم بے ہوش اور سن نشے کی حالت میں گلیوں اور گھروں میں بھٹکنے والے نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی پہچان، اپنی معرفت، اور معرفت کے بعد جب اس کی پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے قانون، اس کی حکمرانی کے سامنے گردن جھکا کر اس کے قانون کی اتباع کرنے کا نام بندگی ہے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آج کے درس میں ذکر کی جائیں گی جو انسان کے لیے عرفان الہی اور معرفت الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سائنسی ایجادات بھی آج کل آپ دیکھیے جو اس پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ بجلی میں کتنی طاقت ہے، یہ کتنی طاقت رکھتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں جی ہوائیں آپس میں جب بادلوں کے ساتھ رگڑا لگاتی ہے، رگڑ کھاتی ہے، تو اس سے چمک پیدا ہو جاتی ہے، تو ایک بھاپ نما بادل کہ جس میں سوائے بھاپ کے کوئی نہیں ہے، اس میں چمک کا پیدا ہو جانا، اتنی سخت بجلی کا آ جانا، پھر تجزیے کے طور پر درست بات ہے، اس کی نفی ہم نہیں کرتے کہ ہواؤں کا تیز بادلوں کے اندر آنا اور اس کے بعد بادلوں کے ساتھ ہواؤں کا بادلوں کے ساتھ ایک رگڑ کو پیدا کرنا جس سے خطرناک قسم کی بجلی کا اس ایک بھاپ کے اندر پیدا ہو جانا، یہ تمام تر چیزیں تو ٹھیک ہے جو تجزیے کے طور پر دکھا دی جاتی ہے، لیکن وہ کون ہے جو ان ہواؤں کو وہاں تک لے آتا ہے؟ کون ہے جو صرف بادلوں کے غبار کو سمندروں سے اٹھانے والے لاکھوں اور کروڑوں من پانی کو ان کے دوش پر سوار کروا دیتا ہے؟ ان بادلوں میں یہ صلاحیتیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہواؤں کو ان طرف جانب کرنے والا کون ہے؟ ہواؤں کے ذریعے یہ پورے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ تو یہ دانائی، یہ حکمت، کمال کی کاریگری کہ کوئی چیز اگر دیکھا جائے تو چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ذرے سے لے کر آسمان تک، ہر چیز اپنی جگہ پر اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان اور اپنے کمال کے اندر ایک ذرہ بھی پوری کائنات رکھتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس طریقے سے انسان کو جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت کی طرف ابھارا ہے، لایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی پناہ طلب کرتے ہوئے صرف محکمہ موسمیات پر ہی ہماری نظر رہ جائے، اپنی ذات کو سہولیات دیتے ہوئے صرف دنیاوی تجزیاتی علوم ہی پر نظر رہ جائے اور اس کے پیچھے جو ذات کار فرما ہے، جو جس کے دست قدرت میں وہ باغ ڈور ہے، جس کے ذریعے نظام کائنات کا رد و بدل اور تغیر کی طرف آتا ہے، تبدیلی کی طرف آتا ہے، اس ذات کو ہم بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، اپنی زندگی کے مرضی کو بھول جائیں، تو ایسا بھی نہ ہو روزمرہ سوشل میڈیا اور ٹی وی کی زیادہ معلوماتی چیزوں کو دیکھنا درست ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان انہی چیزوں پر انحصار کر کے کسی انسان پر کامل بھروسہ کرے کہ ذرا موبائل کھولیے، آج موسم کے حالات کیا ذکر کیے گئے ہیں، کتنے فیصد بارش کا امکان ہے، یہ ایک اسبابی چیزیں ہیں اپنی منزل کو پانے کی، لیکن اسی پر توکل کر کے بیٹھ جانا اور اس کے پیچھے جو ذات کار فرما ہے اس کی حقیقت کو آہستہ آہستہ بھولنا، یہ انسان کی گمراہی اور یہ سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے چاہا کہ آج کے درس قرآن میں اور اس کے بعد جو تھوڑا وقت رہے گا تو قرآن مجید نے جو ہماری اصلاح کے لیے جو آج کا موضوع ہمارا ہے کہ انسان اور عرفان الہی پر قرآن مجید جو روشنی دیتا ہے اس چیز کو ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر اصلاح کے طور پر، اگر آپ کی توجہ بھیڑ بھاڑ، راستوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ٹریفک سے اگر آپ اپنا دماغ خالی کر چکے ہوں تو پھر آپ سنیے گا، ورنہ میں سولو کیمرے میں دیکھ کر ہی گفتگو کروں گا۔ اگر آپ کے چہروں پر تازگی نہیں ہوئی تو میں آپ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں ادھر ہی دیکھوں گا، کیونکہ میں اپنا ذوق آپ کو دیکھ کر خراب نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بات جو کی جا رہی ہے اپنی سستی کاہلی، جہاں جوتے آپ نے اتار دیے ہیں وہ فضول رسومات، سیاست کی لانت، لوگوں کے جھوٹ و فریب، سیاستدانوں کا کرپشن، ان کا دھوکہ، خدا کی لانت ہو ان کے اوپر، ان کو جہاں جوتا آپ نے اتارا وہاں چھوڑ دیں، یہاں صرف معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہم۔ چہروں پر تازگی لائیے، جو ہمارا اصل رشتہ ہے، جو ہمیں اصل رسد اور توانائی چاہیے اس کو جاننے کے لیے ہم آئے ہیں، تو چہروں پر بالکل ہوائیاں، پریشانیاں نہ لے کر آئیں، ورنہ سائیڈ میں جا کر ادھر کرسیاں لگی وہاں بیٹھیں، ہمارے سامنے نہ بیٹھیں، سامنے بیٹھیں تو چہروں پر تازگی رکھیں کہ جو دلوں کے اندر سچائی ہے تو بندہ اپنی اصل منزل کو پا رہا ہے، اور اس منزل کو پانے کا سب سے سچا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور قرآن نے یہ توفیق ہمیں دے دی اللہ نے کہ ہم اس کے دین کے قریب آ کر دین کو سمجھ رہے ہیں۔ تو مکمل چستی کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنیے۔ سورۃ النمل اس وقت میرے سامنے، سب سے پہلے میں سورۃ النمل سے اس بات کو چلانا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور حکمت اور اس کی کاریگری، جس کو ظاہری الفاظ میں یہ عرض کروں کہ اللہ کا مزاج کیا ہے کائنات کے بارے میں، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اس کے بعد ہم باری تعالیٰ کی ذات کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن کائنات جو اس نے بنائی ہے، تو کائنات کے بنانے کے اندر میں لفظ ظاہر عرض کر رہا ہوں، ظاہراً اس کا مزاج کیا ہے، سوچ کا لفظ تو نہیں استعمال کیا جا سکتا، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے۔ تو یہاں پر سورۃ النمل میں آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق میں اپنا قانون، اپنی مرضی، اپنا مزاج بتایا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اللہ آیت نمبر 88 میں ذکر ہے سورۃ النمل، جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 27ویں سورت ہے اور یہ 20واں پارہ ہے۔ قرآن مجید صاف ارشاد فرماتا ہے، سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، ارشاد ہو رہا ہے اللہ، فرمایا کہ اللہ جس نے اپنی حکمت سے مضبوط بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہاں پر استعمال ہوا ہے لفظ قرآن مجید کے اندر کہ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی کائنات میں ہر چیز کو مضبوط، بر وقت، بر محل صحیح جگہ پر رکھا ہے. جو اس کی تخلیق, ایک تو اس کا مزاج پتا چلتا ہے کہ اللہ کا کام کچا نہیں ہے, پرفیکٹ ہے. عربی زبان میں اتقانا, یہ جو قرآن نے لفظ استعمال کیا, اس کی ذوق اور روحانیت حاصل کیجئے. بیوی بچے محبت مال سب پھینک کر آئیے, جو اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے رب سے محبت کا, اس کو اس سے جلا دیجئے. قرآن مجید یہاں ذکر کر رہا ہے, سن اللہ الذی اتقن کل شیء. عربی زبان کے اندر یہاں پر اس کا سادہ سا مفہوم یہ بنتا ہے کہ رب کریم کی ذات وہ ہے کہ جس نے کائنات کے ہر جز, ہر حصے, ہر پارٹ, ہر شے کو انتہائی مضبوط مستحکم بنایا ہے کہ یہ اربوں سال سے وہ پارٹس استعمال ہوتے, نہ وہ گھستے ہیں, نہ وہ کم ہوتے, نہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ وہ پرزہ ہے. مثلا گاڑی جب چلتی ہے تو اس میں کوئی چیز اپنے نیو برانڈ ہونے کی وجہ سے 4,000 کلومیٹر, 5,000 کلومیٹر, 1,00,000 کلومیٹر کے بعد اس کے پارٹس جو اس کی ضرورت جتنے درجے پر ہونی چاہیے اس کی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہوتی ہے. آپ میکینک کے پاس جاتے ہیں, اس کو چینج کرتے ہیں, پھر دوبارہ گاڑی اسی رفتار کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی. رب فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. ہمارے کام میں ہم نے جو چیز کائنات میں جس جگہ پر جس چیز کو فٹ کر دیا ہے, اتقانا, اللہ اکبر, عربی اگر آتی ہو تو بندے کی چیخ نکل جائے اس لفظ پر, اور کائنات کے مظاہر کو بندہ دیکھے. فرمایا اتقانا کل شیء, ہر چیز کو برمحل, پرفیکٹ, مضبوط ہم نے رکھا ہے. برسا برس سے جو بادل ہم نے بنائے ہیں, نہ اس میں کوئی چھید آتا ہے, نہ اس میں کوئی سوراخ ہوتا ہے, نہ اس کی طاقت میں کوئی کمی ہو جاتی ہے. تو فرمایا جو بھی چیز ہم نے کائنات کے اندر بنائی ہے, یہ علم عقلیات اچھی چیز ہے. سائنس کا انسان, سائنس کا اسلام منکر نہیں ہے بلکہ معید اور مددگار ہے, لیکن یہ کہنا چاہتا کہ سائنس منزل نہیں ہے, منزل اللہ کی طرف سے ملنے والا علم ہے. یہ ایک اپنے ذہن سے بنائی ہوئی تھیوری اور اس کے بعد پریکٹیکل کا ایک طریقہ ہے. پریکٹیکل میں جب غلطی ہوتی تو پھر ایک تھیوری لائی جاتی ہے. تو وہ تھیوری کسی چیز کو سمجھنے کے, جو انسان اس حقیقت کو جاننے کے لیے جو پلاننگ کرتا ہے وہ تھیوری ہے, پھر اس کے اندر پریکٹیکل چلتا ہے, پھر دیکھتا ہے کتنی کمی کیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب تمہاری تھیوری, تمہاری سوچ کمزور ہے تو اس سوچ پر تم کوئی خیالی پلاؤ نہ رکھو. ہماری ذات وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. ہمارا علم باعتبار تھیوری کے نہیں بلکہ علم یقین ہے. ہم جس چیز کو بیان کرتے ہیں, آج تمہاری عقل ترقی کا سفر کر رہی ہے, سمجھ کا سفر کر رہی ہے, وہ بالغ ہو رہی ہے, وہ باصلاحیت ہو رہی ہے, وہ علم و تجربے سے اور مضبوط ہو رہی ہے. تو جتنا تم ہو رہے اتنی بات کرو, بات کی چیز کا انکار نہ کرو. اس لیے اس وقت تک تم اتنے توانا ہوئے ہی نہیں, تمہاری معلومات میں اتنی پختگی آئی نہیں, تمہارے علم کی سورس اور ریسورس کے ذرائع اتنے واضح نہیں ہوئے کہ تم ہمارے علم جو ہم منتہا اور اینڈ کو بیان کرتے ہیں اس پر چیلنج کرو. اسلام کہتا ہے کہ سائنس دور کی جدید معلومات اور اس کائنات کے پردے میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کا ایک سفر ہے, انتہا نہیں ہے. اس کو جب انتہا سمجھتا ہے بندہ تو خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے معاذ اللہ, اسی علم کو علم کل سمجھ بیٹھتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے, ہم زمانے طالب علم میں ہم سب نے فزکس اور سائنس پڑھا ہے, کیا ہم نہیں پڑھتے کہ ہر ایک ذہین آدمی کسی چیز کو جانچنے کے لیے اپنے قانون بناتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے. آنے والے سالوں میں اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے ایک علم والے کے اوپر دوسرا علم والا پیدا کیا ہے, دوسرا اسی چیز کو اس سے بہتر انداز میں انالائز کرنے والا پیدا ہو جاتا ہے. وہ اس کی تھیوری کو رد کرتا, کہتا ہے نہیں اس کو اس پیمانے میں. تو جو جانچنے کا طریقہ ہی قطعی نہیں ہے تو اس قطعی ذات کے لیے انکار کیسا. تو لہذا قرآن کریم کہتا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انجام ہر شے کا کیا ہے. انجام ہر شے کا یہ ہے کہ ہم نے کائنات میں ہر چیز کو مضبوط, پرفیکٹ اور مضبوط و تیقن کے ساتھ بنایا ہے. بس یہ سمجھ لو, اب یہ انجام ہے. اب دیکھیے اس پر مفسرین کیا تبصرہ کرتے ہیں. قرآن کریم کے ہم متعدد آیات کو لیتے ہیں, پہلے تو میں سورہ نمل کی طرف آیا ہوں. فرما سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تعملون, انہ خبیر بما تفعلون. صرف بارشوں کو دیکھ کر ہائے ہائے خوشی نہیں, اس کے پیچھے جو راز ہے, یہ بارش جس کے برسانے والے کی قدرت کا پتہ دیتی ہے, مومن اس طرف بڑھتا ہے. کافر کی تحقیق میں اور اہل ایمان کی تحقیق اور اس کی سائنس اور اس کی سوچ میں فرق یہ ہے کہ وہ کائنات کے کسی مظہر کو اپنی تھیوری کے مطابق دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو کر کہتا کیا کمال ہے اس میں. مومن وہ کہتا کمال اس میں نہیں, جس نے بنایا ہے وہ با کمال ہے, وہ اس سے آگے جاتا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا مومن کہہ اٹھتا مولا کسی چیز کو تو نے بیکار نہیں بنایا، چونٹی سے لے کر ہاتھی کو دیکھ لیجئے، ذرے سے لے کر آفتاب کو دیکھ لیجئے، ایک ایک ذرہ سائنس سفر کو طے کر رہی ہے کہ بڑے سیارے تو اپنی جگہ پر ہے، ریت کے ایک ایک ذروں کے اندر پوری کائنات موجود ہے اور انسان سر پٹک کے رہ جاتا ہے، یہ کیسا دانا اور حکیم اور مدبر رب ہے کہ جس چیز کو بنایا با کمال بنایا، وقت کی ضرورت بنایا اور ایسا مستقل بنایا کہ نہ وہ گھستی ہے نہ اس کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ اس کو قرآن کریم یہاں ذکر کر رہا ہے، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، فرمایا کہ اللہ جس نے حکمت کے ساتھ مضبوط بنائی ہر چیز کو، پھر آگے فرمایا سن لو یہ باتیں ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں ہمیں پتا ہمارا پتا ملے، تم ہمیں جانو اور یہ چیزیں واسطہ بنے۔ کسی دیہاتی سے کسی نے پوچھا تھا عرب کے اندر کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا، اس نے کہا چھوڑی یہ چیز، یہ کوئی مشکل بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ کیسی بات؟ کہا جب میرا اونٹ کھو جاتا ہے تو رات کو جب بھاگ جاتا کہیں تو دن میں اس کے پاؤں کے نشان کو ڈھونڈتا ہوں پہنچ جاتا ہوں، تو کہا میرے اونٹ کے نشان مجھے اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، تو ایک کائنات کا نشان خود رب کی طرف پہنچاتا ہے۔ ایک عام دیہاتی نے پتے کی بات کر دی، تو لہذا اس مظاہر میں گمنے کی بجائے اس کے پیچھے جو رب کریم کی معرفت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہی مومن توانا اور طاقتور ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ کائنات کے مظاہر کے ذریعے غور و فکر کر کے اس رب کا عرفان حاصل کرے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کمزور مومن کی بجائے طاقتور مومن عزت والا ہے۔ اس کے دو معنی، یہ نہیں کہ گٹکا کھایا پان کھایا اور ٹھیے پر کہیں مرداروں کی طرح پڑا رہا، یہ کوئی نہیں۔ فرمایا مومن اپنے بدنی ساخت کے اعتبار سے چست اور مضبوط ہو تاکہ وہ اپنے کام ڈھنگ سے کر سکے، اپنے گھر والوں کے کام ڈھنگ سے کر سکے، کسی کے کام آ سکے۔ یہ نہیں کہ چست کہیں بنا ہوا ہے اور یہ جالی پیر جس طرح نیم شیعہ آج ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں کہ جناب بس یہ آپ بس جائیے بس کونے میں گھس جائیے یہ آپ کا کام ہے، نہیں۔ حضور سید عالم کے صحابہ جو سب سے بڑے ولی ہیں وہ اپنی بدنی ایکسرسائز کے ذریعے، اپنے خوراک کے احتیاط کے ذریعے، اپنی جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ ذہنی ورزش جو ہے کہ جو گمراہی کے خیالات کو نکال کر رب حقیقی کی یاد کی طرف بڑھانا، تو مومن دو طرح کیسے طاقتور ہوتا ہے، ایک بدنی طور پر بھی طاقتور ہوتا ہے اور ایک فکری طور پر بھی طاقتور ہوتا ہے۔ وہ اس کا بھی خیال کرتا ہے کہ کیا چیز میرے بدن کو خراب کرے گی، کیونکہ یہ بدن اللہ کی امانت ہے، کیا چیز مجھے سستی کاہلی جس سے میں نماز سے چلا جاؤں گا، ماں باپ کی فرمان برداری سے چلا جاؤں گا، بیوی کے حقوق کی ادائیگی سے چلا جاؤں گا، بچوں کے لیے مہربانی کرنے سے چلا جاؤں گا، روڈ چھاپ بن کر جناب بیٹھے ہوئے موبائل ہاتھ میں گھنٹوں اس میں لگے ہوئے ہیں۔ مومن ایسا کمزور مومن اللہ کی بارگاہ میں حیثیت نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قوی مومن جس کی فکر بھی مضبوط ہوتی ہے، جس کا بدن بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ ایک توانا ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ جہاد کا معنی نہیں ہے کہ رشدی جیسے لوگوں کا کام ہی تمام کرے، بلکہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جناب گرد و پیش کے اندر مظلوموں کے کام آئے، لوگوں کی داد رسی کرے۔ تو لہذا اس سستی کاہلی کے خون سے اللہ نکالتا ہے، اور حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں مضبوط طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت رکھتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی صحت کی فٹنس کا خیال رکھے اور اپنی فکری فٹنس کا خیال رکھے۔ کن کے ساتھ وہ بیٹھ رہا ہے؟ مادی دنیاؤں کے اندر تعویذ دینا حق ہے، تعویذ ناجائز نہیں، لیکن کہ بس بابا آپ ہی نے سب کچھ کر دینا ہے، یہ فساد کا باعث ہے۔ توکل خدا کی ذات پر ہوگی، توکل اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی پر نہیں ہوگا۔ توسل بندوں سے ہوتا ہے، توسل اور توکل میں فرق ہے۔ توکل ہے انتہا، اینڈ، بالکل ختم، اب اس کے بعد کوئی تصور نہیں۔ توسل کہتے ہیں ایسی ذات کو جو اصل ذات کی طرف بڑھائے، تو توسل جائز ہے، اللہ سے توسل نہیں ہو سکتا، توسل بندوں سے ہوتا ہے، اور اللہ پر توکل ہوتا ہے، بندوں پر توکل نہیں ہوتا۔ توکل وہ ہے جو ہماری فکر کا منتہا ہے۔ یہ چیز نہ آپ پانی کو سمجھیں گے، نہ کھانے کو سمجھیں گے، نہ تعویذ کو سمجھیں گے، نہ پیر کو سمجھیں گے، نہ مولوی کو سمجھیں گے۔ یہ انتہائی درجہ جو ہے توکل کا، انتہائی بھروسے کا، کہ اس کے بعد امیدیں ختم ہو جائیں، ساری امید اسی کی ذات پر آ جائے، یہ درجہ صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کا ہے، اور اس کو توکل کہتے ہیں۔ لیکن توکل تک بڑھنے کے لیے جو توسل ہے، ایسی صحبت، ایسا ذکر، ایسے مزاج، ایسے لوگ، ایسی ہستیاں جن کے ساتھ مل کر ہم خدا کی طرف جائیں، تو اب آپ دیکھیں اس ہستی کو مکمل نہیں مانا، بلکہ ایک حقیقی ذات کی طرف بڑھنے کا ذریعہ اور وقتی طور پر اس کو سمجھا ہے۔ تو لہذا توسل جائز ہے، توکل خدا کے علاوہ کسی پر جائز۔ تو لہذا ہم، یہ وہ کھولیے ذرا موبائل کھولیے، آج ذرا دیکھیں موسم کے حالات کیا ہیں، تو اس درجے سے دیکھیے جو توسل تک ہو کہ جس سے آپ کسی چیز کی پرے لیں، لیکن اسی پر انحصار کر لینا مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا ہے. مومن کا یہ شیوا، میں علم کی نفی نہیں کر رہا، کوئی اپنی کم علمی سے یہ نہ سمجھے، میں کہہ رہا ہوں جو آج ہمارے عقیدوں کے اندر فساد آ جاتا ہے کہ سب چیز اسی معلومات کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو کار فرما ہے، جو سامنے چیزیں رونما ہو رہی ہیں، وہ رونما ہماری ہدایت اور معرفت کے لیے ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے جو ذات کار فرما ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور وقتی معلومات دینے والوں پر توکل اور بھروسہ کر دیتے ہیں. تو قرآن کریم نے اس چیز کو کا انکار کیا اور مومن کو صحیح راستہ بیان کیا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، جہاں آپ کا ضروری کام ہے، راستے میں اگر خوبصورت ہوٹل مل جائے تو آپ وہیں ڈیرا ڈال کر نہیں بیٹھتے، بلکہ اس ہوٹل کو وقتی سمجھتے ہیں کہ بس سہولت لے لی، جتنا فائدہ لے لیا، اس کا فائدہ، اس سے بینیفٹ اٹھا کر مزید توانائی لے کر اپنی منزل تک جانا ہے. بس یہی توسل ہے اور وہ توکل ہے. ہر چیز کو کائنات کی اس اعتبار سے استعمال کرنا، یہ اب اللہ نے فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. اللہ کی جس نے حکمت سے اس کائنات کو مضبوط بنایا، ہر شے کو مضبوط بنایا، بے شک وہ خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو. اب دیکھیے اس میں یہ اتقنا کا لفظ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ایسی مضبوط اور مستحکم بنائی کہ وقت سے پہلے نہ وہ بوسیدہ ہوتی ہے، نہ وہ بوسیدہ ہوتی ہے، نہ وہ ٹوٹ پھوٹ کے کوئی اثرات نظر آتے ہیں. آسمان ہزاروں صدیوں سے بنے ہوئے، آپ دیکھیے کوئی بتا سکتا آسمان کے تارے؟ ایک ایک سائنسی گورا آتا وہ اپنی پخ مارتا، دوسرا آتا وہ اپنی پخ، تمہارا کام ہی نہیں ہے یہاں پر. بگ بینگ ہے اور اتنے ہزار کروڑ سال ہو گئے، قرآن کہتا تمہارا کام ہی نہیں، تم پدے ہو، تمہاری عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ یہ کب سے بنی ہے، تم یہ دیکھو بنایا کس نے، تم پہنچ ہی نہیں سکتے اس چیز کو. اللہ رب العالمین جل وعلا، دیکھو مزاج، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا کہ کوئی طالب علم ناراض ہو جائے، نہیں، اپنی طرف سے تجربات ذکر کیے جائیں، لیکن اس یقین سے ذکر کیے جائیں کہ یہ حتمی نہیں ہے، یہ خیال ہے، یہ سامنے بولیں آپ اس طرح رائے پیش کرنا کہ یہ حتمی ہے تو اسلام اس کو دیوار پر مارتا ہے. فرمائیے تمہارے حد علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ جس کا تم ادراک کر سکو. اس لیے تھیوری کے اندر جو ایک پورا ڈرامہ کئی صدیوں سے چل رہا ہے، میں جس طرح کبھی کبھار یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ سورہ آراف میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ ذکر کیا کہ جنتی دوزخیوں سے بات کریں گے، جنتی دوزخیوں سے بات کریں گے علیہ باللہ، اور جنتی دوزخیوں سے کہیں گے معاذ اللہ کہ تم جہنم میں کیوں ہو، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ سورہ آراف میں، یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے ساتویں صدی ہجری کی، یعنی آج سے 800 سال پہلے. موبائل تو آ گیا ہے نا، آج 4G 5G اور اس سے آگے کا زمانہ آ گیا ہے، یہ زمانے کی بات نہیں کر رہا. آج سے 1000 سال پہلے امام رازی کے گلے میں دو فلسفی آ کر اٹک گئے اور لٹک گئے اور کہنے لگے اس مسئلے کا حل بتاؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تم کہتے ہو جنت اتنی دور ہے، تم کہتے ہو دوزخ اتنی دور ہے، تو جب اتنے دور ہے تو مکالمہ کیسا ہوگا؟ دیکھو سائنس اس وقت اتنی نابالغ تھی، اور قرآن کب سے کہہ رہا ہے کہ دور سے کلام ہو سکتا ہے. تو اس لیے منتہا رب کا علم ہے. اب ذرا غور کیجیے، امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، آگے امام رازی کے پاس کہنے لگے یہ قرآن غلط کہتا ہے معاذ اللہ، کس طرح مکالم، وہ جہنمی اتنے دور ہے، وہ جنتی اتنے دور ہے، قرآن کہتا ہے دونوں کی باتیں ہوں گی. تو امام رازی نے فرمایا اس میں کیا عرض ہے، کیونکہ اس وقت تو ٹیلی فون کا تصور بھی نہیں تھا. آج وہی قرآن کے فارمولے پر چلتے ہوئے ترقی کی گئی، تو پھر تو اپنا علم کہتا ہے اسے، جس کو تو تھیوری کہتا ہے اس مزاج کو دیا کس ذات نے. اب دیکھیں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کہا فلسفیوں سے کہ تمہیں پرابلم کیا ہے اس آیت سے، انہوں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اتنی اتنی دور ہیں، وہ جنت تم کہتے ہو اتنی اوپر ہے، وہ دوزخ تو اتنی نیچے ہے، تو یہ آواز وہاں تک کیسے پہنچ گئی، اور انہوں نے جواب دیا تو یہ آواز کتنی پہنچی. تو امام رازی نے مسکرا کر کہا کہ یہ قاعدہ تم نے کہاں سے بنا لیا کہ جو چیز دور ہو وہ سنی نہیں جا سکتی. اللہ اکبر، یہ 1000 سال پہلے امام رازی اس قانون کو ایجاد کر اس قرآن کی آیت سے لا رہے ہیں. فرمایا کہ اے عقل اقلا، اے فلسفرو، اے یونانیو، تمہیں کس نے کہا کہ سننے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے؟ فرمایا یہ ہواؤں کی لہر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فلا دیکھیے، تو وہاں پر امام رازی نے یہ بات لکھی ہے کہ بعد شدید، کسی چیز کا بہت دور ہونا، اور قرب شدید، کسی چیز کا بہت قریب ہونا، یہ سننے سنائے سے مانے نہیں، यानी सुनने और सुनाने से यह चीज रोकती नहीं। आज देखिए साइंस उसको प्रूफ कर रही कि नहीं कर रही, यानी जो हुजूर सैयद आलम किसी ने मुबारक पर आयत उतरी और ठीक उसके 700 साल बाद ईसाई मिशनरी ने कुरान पर हमला करते हुए एक अकली सवाल खड़ा किया कि दूर है तो सुनेंगे कैसे, तो इमाम राजी ने फरमाया ये कैसे बईद है, किसी चीज का दूर होना इस बात पर दलील नहीं कि वो सुना नहीं जा सकता। आज देखिए इस कानून के एतबार से सैटेलाइट आपके सामने आ गया, दिगर चीजें आ गई, तो इंसान को हम कहते हैं जरा ठंडी सांस ले, पेट का हल्का मत बन, ज्यादा बकबक ना कर, अभी तेरा सफर जारी है, तू आगे चलकर वही बोलेगा जो कुरान ने जिक्र कर दिया है। तो कुरान यहां पर जिक्र करता है कि हमने जिस चीज को पैदा किया है वो मजबूती के साथ पैदा किया है। और आप देखिए कि फरमाया कि आसमानों को देखो, आसमानों को देखो, सदियों से तने हुए हैं, खींचे हुए हैं, ना कोई पिलर है ना कोई सुतून है, इसका कोई गोशा ढीला भी नहीं होता। आप खेमा बांधे जरा घर पर, शादी ब्याह में खेमा बांधे, दो दिन के बाद उसकी कन्नातें ढीली होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कैसा खेमा अफलाक है, ये ढीला भी नहीं पड़ता है, जिस तरह तना हुआ है उसी तरह स्ट्रेट ये तना हुआ है। फरमाया कि यानी इस तरह तना हुआ है कि ना इसमें ढीलापन आता है, ना कोई मुरम्मत की दलील बनती है कि किसी गोरे से कहेंगे जरा ये आप ले जाओ और पेवंद थोड़ा लगा दें ऊपर, ये भी नहीं बनता। देहरिये के मुंह पर ये कायनात एक जन्नाटेदार चांटा है, और कुरान करीम अपने होने, रब के होने पर दलील देती है कि देख लो इस कायनात को। फरमा सुन अल्लाह अल्लज़ी अत्कना कुल्ल शैइन, हर चीज को हमने कितना मजबूत और परफेक्ट बनाया है। यहां से कानून, क्योंकि वक्त हमारा मुकम्मल हो गया, ये तो तसलसुल का एक वजीफा है लेकिन हमारा वक्त हो गया है, यहां से इतना आज के दर्स में हम पेश करते हैं, आगे इंशाल्लाह फिर मजीद आयात जो कुरान करीम की है आइंदा दर्स में लेकर आएंगे। लेकिन यहां पर जरा गौर कीजिए, इससे मुफस्सिरीन ने एक माना जो मेरे और आपके लिए पैगाम का निकाला है वो क्या है। अल्लाह ने फरमा हर चीज को हमने मजबूत और परफेक्ट बनाया है, इससे माना यह लिया गया है कि बंदे खुदा के इस मिजाज को एडॉप्ट करें, वो भी जब कोई काम करें तो मजबूत करें, परफेक्ट करें, पूरे इखलास के साथ करें और पूरी तवानाई के साथ करें। यह नहीं कि हजरत मेरी साइकिल खराब हो गई तो पंचर इतना ढीला लगा दें कि जनाब बाद में उससे हवा निकलते रहे कि दोबारा वो घूम कर आए। किसी ने कहा जी मेरा घर बना दें तो मजदूरी के चक्कर के अंदर जनाब सीमेंट कम कर दिया, सरिया ज्यादा कर दिया, सरिया कम कर दिया तो चूना ज्यादा कर दिया। फरमाइए जलालत और खबासत की निशानी, उसे खुदा से इरफान कभी नहीं मिला। अभी मैं आगे हदीस पढ़ता हूं, अल्लाह जिस तरह फरमा रहा है कि जो काम हम करते मजबूत करते हैं मुकम्मल, यानी जिसको हम अल्लाह से हटकर बात, मुकम्मल इखलास के साथ काम होता है कि उस काम करने का हक है। अब यह वसीयत बंदों को दी जा रही कि तुम्हारी जिंदगी के जितने भी शोबे हैं, तुम सेठ हो या कारीगर हो, तुम मजदूर हो या हाकिम हो, इस कसे बाशक कोई भी हो, तुम्हारे जिम्मे जो काम है उसको मजबूत और परफेक्ट करो, उसमें कमी ना छोड़ो, वरना तुम्हारी जिंदगी के हर शोबे में बेबरकतियां आ जाएंगी, कमी आ जाएगी। तुम्हें 8 घंटे की ड्यूटी की बात की, पूरा 8 घंटा निभाओ, तुमने इस काम करने के इतने पैसे लिए तो उस काम को उसी तरीके से करो जिस तरह करने का उसका हक है। इस आयत का मतलब यह निकला, डंडी नहीं मारना, क्योंकि तुम उस रब के बंदे हो जिसने कायनात को मजबूत और परफेक्ट बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। अब देखिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बयान करते हैं कि मेरा उम्मती कोई भी काम करे तो आधे दिल से ना करे, पूरे दिल से करे। सेठ बनने का शौक, ज्यादा आने का शौक, फरमा वो कमाल नहीं, सेठ भी बन गए फिर भी बेबरकत रहोगे। हराम का काम, चोरी का माल, जाली स्मगलिंग है, फिर स्मगलिंग करके फिर जाली पीरों को मशहूर करना, ये छोड़ो सारी चीजें, पैसों पर इस्लाम को ना लाओ, जो तुम्हारे जिम्मे काम है उतना करो, थोड़ा भी मिलेगा। मेन दौलत है तुम्हारे दिमाग का मुतमईन होना, तुम्हारी औलाद का तुम्हारा फरमानबरदार होना। तो हुजूर सैयद आलम इस आयत से मेरे और आपके लिए एक मतलब निकालते हैं, और वो मतलब क्या निकालते हैं, आज आप देखें सियासतदानों में पूरी जनाब जो है कि वो कोटा सिस्टम, अब लंबी एक तकरीर है इस पर, जो बंदा अहल नहीं है, 300 अरब रुपए का करप्शन है, उसको एक पर्दे में रहेगा, गंगा में धुला कर लाकर फिर उसको खड़ा कर दिया। स्पीकर हैं जनाब, इन पर कब्र पकड़ी गई है, इनके घर में कब्र पकड़ी गई सोनों की, फिर इनको एक दरवाजे से घुमाया गया, आजकल फिर वो कायद आजम की मजार पर नजर आ रहे हैं। ऐसा गलीज निजाम लिखने वाला खुद के साथ सैयद लिखे, हुक्मरान लिखे, जितना इज्जत का लकब लिखेगा उतना खुदा की बारगाह में और रगड़ा जाएगा। اب دیکھیں یہاں سے یہ منصب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جب کائنات کو مضبوط طریقے سے بیان کیا بنایا ہے جس میں کوئی نقص کوئی خسارہ نہیں رکھا تو فرمایا کہ مومن کو بھی یہ چاہیے کسی کام کو نم دلی کے ساتھ آدھے دل کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ خامی اور نقص کے ساتھ وہ باقی نہ رکھے بلکہ نبی پاک فرماتے ہیں رحم اللہ. اب حدیث سن لیجئے میرے اور آپ کے حیا کے لیے سب سے بڑی کافی. اس لیے میں نے کہا تھا اپنی سیاسی جماعت کو جوتے کی جگہ پر چھوڑ کر میں اور آپ آئیں, اپنی برادری کو جوتے کی جگہ پر چھوڑ کر آئیں, صرف قرآن کو سمجھنے کی نیت سے آئیں تو نہ مجھے آپ کی بات بری لگے گی نہ آپ کو میری بات بری لگے گی. ہم صرف اس قانون کے ماتحت ہوں گے. تم یہاں پر اپنی پارٹیوں کے ساتھ آئے ہوگے تو پھر کیا حال ہوگا وہ بندہ بہتر سمجھتا ہے. یہ تو وہی حال ہوگا جو فرعون اور نمرودوں کا ہوا یا قارون ابو جہل کا ہوا. حضور سید عالم کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن پہلے سے گندگی دماغ کے اندر موجود ہے. سب خالی کر کے آؤ, صرف اللہ کے بندے بن کے میں اور آپ آئیں تو قرآن مجھے اور آپ کو بتا دے گا کہ ہم نے بننا کیا ہے اور جمعے کے خطبے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تغییر کو ختم کرتے ہیں اس کے مطابق کہ جب رب نے اس کائنات کو مضبوطی کے ساتھ تیقن کے ساتھ پرفیکٹ بنایا ہے تو لہذا مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے ذمے کا جو وہ کام کرتا ہے, ڈرائیور ہے, چوکیدار ہے, مزدور ہے, جوتے گانٹنے والا ہے, عمارتیں بنانے والا ہے, کلر کرنے والا ہے, کوئی بھی اس کے ذمے کام ہے تو یہ آیت اس کو حیا دلاتی ہے کہ پھر وہ کام پورے دل سے کرے. ہو جسے رب نے کام جو بنایا ہے وہ مکمل اور مضبوط بنایا ہے. اس میں ایک راز ہے, یہ وظیفہ ہے جو بعد میں نقصان کے بعد آپ چادروں پر بیٹھیں گے 70,000 دفعہ یہ پڑھوں تو مل جائے پھر خود کو دھوکے میں رکھو گے. جو نظام کو چھوڑ کر کس رب کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ پہلی صف میں آگے تسبیح لے کر بیٹھ کے پتا چلا کہ کوئی فراڈ تھا وہ پکڑا گیا تو اب چھوٹنے کی جلدی ہے, تو یہ ایسا نہیں چلے گا. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں. اب آپ دیکھیں حضور فرماتے رحم اللہ من عمل عملا فاتقنه. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائے. حضور فرمائے رحم اللہ, اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم فرمائے. من عمل عملا اتقنه, جو کام کرے تو بڑی عمدگی کے ساتھ کرے. مومن غلام جو کام کرے وہ بڑی عمدگی کے ساتھ کرے, پختگی کے ساتھ کرے, پائیدار کے ساتھ کرے, نفاست کے ساتھ کرے. کیمسی کا ادارہ پڑا ہوا, نفاست آپ کو نظر آ رہی ہے؟ سندھ حکومت ہے, نفاست آپ کو نظر آ رہی ہے؟ حکومتیں آپ کو نفاست نظر آ رہی ہے؟ پکڑے جاؤ گے. سید لکھ لو, تازیہ لکھ لو, ماتم کر لو, جلوسوں میں چلے جاؤ, غوث پاک کے بیٹے کہلاؤ. ہمارا ایک پیر کہہ رہا ہے ان کے اوپر غوث پاک کا سایہ ہے. میں نے کہا تیری بھی بیعت جائز ہے؟ یہ عزت ہے غوث پاک کی کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ فلاں عورت جو ہے نا اس پر غوث پاک کا سایہ ہے. اب اگر ہم بولیں کچھ تو کہتا نہیں آپ نے اس پیر کے خلاف کیوں بولا, یہ تو کینسر کا بھی علاج کرتا ہے. تو میں نے کہا کینسر کا علاج تو ہندو بھی کرتا ہے تو کہ اس کی بھی تعریف شروع کر دیں گے. تو قرآن کے قانون میں آ کر میں اور آپ اپنے آپ کو مکمل پیش کریں اور جو قرآن کا نظام ہے اس کو لے. اللہ رب العالمین اس موسم کو ہمارے لیے راحت کا بنائے. اور سورہ نمل کی آیت 88 گھر میں جا کر اس کو بار بار بطور وظیفہ پڑھیں اور غور کریں کہ یہ ہمارے اندر وہ اصلاح, دیانت, امانت, اخلاق, صحیح کو صحیح کہنا, غلط کو غلط کہنا, اور ہمارے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں کہ سڑک پر گاڑی کہاں چلانی ہے, ہمارا گھومنے کا راستہ کون سا ہے, ہمارے آنے کا راستہ کون سا ہے, ہمارے چلنے کا ٹریک کون سا ہے, یہ ساری زندگی ہماری اس قرآن کے تحت آ جاتی ہے. اور حضور نے فرمایا بھلا کرے خدا اس بندے کا جو اپنی زندگی کا کام کرے تو عمدگی کے ساتھ کرے, مضبوطی کے ساتھ کرے, دل جمی کے ساتھ کرے. کاش اللہ مجھے اور آپ کو اس کا احساس دے اور اس آیت کا رس اور شہد اور اس کے ذوق سے اللہ مرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اس کی حلاوت اور لذت عطا فرمائے کہ قرآن کریم کتنی پاکیزہ بات کر رہا ہے. اور اس کی برکت سے اللہ ہماری قبر و حشر کو نیک کرے. مطلب کسی کی مخالفت نہیں تھی, مطلب قرآن کی بالادستی تھی. ہم رب کے آگے بندے ہیں, ہم نہ کسی پیر کے بندے ہیں, نہ کسی سیٹھ کے بندے ہیں, نہ کسی ملا کے بندے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. جب اللہ کے بندے بننے کی بات میں جب بات کریں گے تو پھر صرف اسی کی حاکمیت ہوگی, اسی کا قانون ہوگا, پیر پر بھی اسی کا قانون ہوگا, سید پر بھی اسی کا قانون ہوگا, مولوی پر بھی اسی کا قانون ہوگا, سیاستدان پر بھی اسی کا قانون ہوگا, چیف پر بھی اسی کا قانون ہوگا, جج پر بھی اسی قانون ہوگا. کیونکہ بندے ہم اس کے ہیں, گردن ہماری کندھوں کے اوپر جو ہے یہ کسی کے آگے جھکنے کے لیے نہیں ہے, جس کے آگے جھکنے کے لیے ہے اس کے دربار میں ہم آ چکے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں یہ خود اعتمادی, خودداری جو توحید کی ہے, اللہ ہمارے سینوں کا سے سرشار فرمائے. وہ آخر